رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نكيز له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به بشر رب جلیل نے شیطان کے انسان کے ساتھ روابط کا ایک انداز یہاں بیان فرمایا ہے اور وہ انداز یہ ہے کہ بعض انسانوں کو دائمی اور ہما وقتی صحبت حاصل ہو جاتی ہے شیطان کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جو شیاطین عمومی گمراہی کے لیے فضا میں ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی کو قرین شیطان کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا یا آپ کی ذات کو اس سے استثناء حاصل ہے؟ فرمایا نہیں میرے ساتھ بھی ہے. تو یا رسول اللہ پھر اس کا کیا ہوا؟ فرمایا جو میرے ساتھ ہے وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا. میت رسالت کی برکت یہ ہے کہ ساتھ رہنا جس شیطان کو نصیب ہوا ہے فرمایا وہ میرا جو ہے وہ مسلمان ہوگا. تو دوسرے انسانوں کے لیے رب جلیل نے ایک معیار مقرر فرما دیا اور وہ ہے ذکر الہی. اگر تو انسان کو اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا اور ذکر کے درجے ہیں سب سے کم تر درجہ ذکر کا وہ ہے جو آدمی اسلام یا ایمان قبول کرنے کے ساتھ اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے. اگر زبان سے سارے تقاضے ایمان کے قبول کرتا چلا جائے اور سارے مطالبے اسلام کے مانتا چلا جائے اور تصدیق کر بھی ساتھ نہ ہو دل میں وہ بات اقرار نہ آئے دل ذکر نہ کرے یعنی دل کا ادنا ترین ذکر یہ ہے کہ جو اقرار ہم ایمان کا کرتے ہیں یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اگر یہ نہ کرے تو ہمارا اقرار دنیاوی لحاظ سے اور زبانی رہ جائے گا عند اللہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا عند اللہ مسلمان نہیں ہوگا آخرت میں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک نہیں. یہ کم تر درجہ ہے ذکر الہی کا. اگر کسی نے یہ بھی کھو دیا یعنی جب کسی کو ایمان باللہ بھی نصیب نہ ہوا تو دوسری صورت یہ ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں شیطان کو میں باندھ دیتا ہوں پابند کر دیتا ہوں شیطان کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنے پر فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور وہ شیطان جو اس کے ساتھ دن رات سوتے جاگتے سفر حضر کام کاج بازار عدالت ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کا نام شیطان قرین ہے اور اسی کو شیطان قرین کہا جاتا ہے. اب یہ جو قرین شیطان ہوتا ہے، حدیث شریف میں اس کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ یہ رہتا ہے، جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو چونکہ یہ طویل العمر ہوتے ہیں، شیطانوں کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سالوں کے حساب سے ہوتی ہے، سینکڑوں سالوں کے حساب سے نہیں. کیونکہ اصل شیطان جو ہے اس کی عمر ہے قیام قیامت تک. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور سور پھونکا جائے گا تب اس کی موت واقع ہوگی. تو اس کی طوالت عمر جو ہے وہ بطور وراثت کے اس کی نسل میں منتقل ہوتی ہے. اب وہ اتنی لمبی عمر نہ بھی جیے تو ہزاروں سال ضرور جیتے ہیں. تو جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، تو جہاں اجزاء بدن کا مرکز ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے پشت میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوتی ہے، تو وہ مرکز ہوتی ہے اجزاء بدنی کا. اللہ کریم نے اسے مرکز قرار دے دیا ہے، جہاں وہ ہڈی ہو اس کو مرکز تصور کیا جاتا ہے. اور اگر دفن کر دیا جائے تو وہ قبر میں ہوتی ہے، اور کوئی جلا دے تو بھی کسی نہ کسی جگہ وہ جلتی بھی نہیں ہے، ایسی ہڈی ہوتی ہے، نہ ہضم ہوتی ہے کسی جانور کے معدے میں. تو جہاں وہ ہڈی موجود ہوگی وہاں قرین شیطان جب تک رہتا ہے وہیں موجود رہتا ہے. جو دفن ہو گئے ان کے مقابر پہ بیٹھا رہتا ہے، اور جو جلا دیے گئے ان کے اس جگہ پر جہاں وہ مرکز ہو اس کے جسم کا وہاں رہتا ہے. انسانوں میں ایک استعداد رکھی ہے رب جلیل نے، جب انہیں مکلف کیا ہے آخرت کو ماننے کا، تو آخرت کو جاننے کی استعداد اس کے اندر رکھی ہے. کیونکہ جاننے کے بغیر ماننا فضول ہوتا ہے، ماننے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ماننے کے لیے جاننا شرط ہے. ایک بات کو آپ جانتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر یا اسے رد کر دیتے ہیں یا قبول کرتے ہیں. ایک بات کو کوئی جانتا ہی نہیں تو ماننے یا نہ ماننے کا سوال ہی اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے آخرت کو، یہاں سے بعد کی زندگی کو، برزخ کو، جنت و دوزخ کو، ملائکہ کو اور اخروی زندگی کو ماننے کا حکم دیا، تو جاننے کی استعداد انسان میں بدیت ہے، جس کے دو حصے ہیں. ایک وہ قوت جو روح کو نصیب ہوتی ہے، اور ایک وہ قوت جو وجود میں موجود رہتی ہے. جو قوت انسانی وجود میں موجود رہتی ہے وہ مجاہدے کے ساتھ ترقی کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے آپ مسمرزم یا تلیپیتھی یا یہ شوردہ بازی کہتے ہیں، اس کی مختلف صنفیں ہیں. یہ لوگ انسانی جسم پر محنت کرتے ہیں، قوت متخیلہ پر محنت کرتے ہیں، اور اس کو ایک مرکز پر مرتکز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان سب کا بنیادی نقطہ ہے. اب ان میں سے کوئی شعبہ ایسا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں میں ایک قوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلسل نگاہ کو ایک نقطے پر بغیر آنکھ جھپکائے ہوئے مرتکز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدان پانچ منٹ، دس منٹ، بیس منٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں، سالوں کے حساب محنت کرنے کے بعد وہ پہروں ایک جگہ نگاہ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں. جب نگاہ میں یہ درجہ ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے، منتقل ہونے کی قوت آ جاتی ہے، تو ان میں ایسی قوت آ جاتی ہے کہ منو بوجھ وہاں پڑا ہے اس آدمی نے اس میں نگاہ مرتکز کر دی، تو جیسے جیسے وہ نگاہ اٹھاتا جائے گا وہ بوجھ زمین سے اٹھتا چلا جائے گا. کسی آدمی پر نگاہ گاڑ گئی تو جیسے جیسے وہ نگاہ پھیرتا جائے گا وہ آدمی بے اختیار ہو کر اس کے اس طرف پھیرتا جائے گا. اسی طرح بعض قوت متخیلوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر لیتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں. تو انہیں کنٹرول کر کے ان میں اپنی بات ڈال دیتا ہے. وہ اس سے سوچتے ہیں اور اس کے حکم کے تابع چل پڑتے ہیں, اور جب یہ چھوڑ دیتا ہے تب اپنی مرضی کرتے ہیں. اسی کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے. یا کوشش کرتا ہے کہ میں ارواح کے ساتھ تعلق پیدا کروں اور ایمان نہیں ہوتا. روح کی قوتیں شروع ایمان سے ہوتی ہیں. جب ایمان نہیں ہوتا تو یہ جتنا مجاہدہ کرتا ہے, وجود میں جو استعداد رکھی گئی ہے ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی, وہ جو جو ابھرتی ہے تو اس سے کشف اسی شیطان کا اور قوت اسی شیطان کی اس میں منتقل ہوتی ہے جو اس کا قرین ہوتا ہے. تو جیسا آج کل یورپ میں ہے کہ ارواح کو حاضر کر کے اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں, تو دراصل وہ ارواح نہیں ہوتی, وہ قرین شیطان ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ بات کرنے کی قوت نصیب ہوتی ہے جو بغیر ایمان کے محض بدنی نشوں سے اور مجاہدے سے اپنی قوت متخیل اور قوت ارادی کو مرتکز کر لیتے ہیں. تو انہیں اس شیاطین کے ساتھ قرب ایک قرب حاصل ہو جاتا ہے, جیسا قرآن کریم میں ارشاد ہے, ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم. جتنا جتنا کسی کو شیطانوں کے ساتھ قرب نصیب ہوتا ہے انہیں شیطانوں کے ساتھ باتیں کرنے کی طاقت ملتی ہے, اور شیطان ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے, ان تک خبریں پہنچاتا ہے, اور ان تک جو کچھ اس کے پاس میں ہو وہ انہیں کر کے دکھاتا ہے. اسی زمن میں آپ کہانیوں کو لے سکتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ صاحب صلاح و السلام کے وقت بھی عرب میں کہانت زوروں پر تھی, اور وہ کہانی یہاں بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل دور کی بات بہنی ہی اس طرح بتا دیتے جس طرح وہاں وقوع پذیر. بعض اوقات بڑی عجیب عجیب خبریں دے دیتے تھے. تو یہ ہوتا اس لیے تھا کہ انہیں شیطان کے ساتھ ایک گنا اتنی نسبت حاصل ہو جاتی تھی کہ وہ شیطان کی بات سن سکتے تھے, اپنی اسے سنا سکتے تھے. تو شیاطین سے چونکہ فضا پر ہے تو دور دور تک کی معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں. پھر شیطان کو سفر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی, روشنی کی رفتار کی طرح یہ سفر کرتا ہے, اسی طرح یہ سنتا ہے, اسی طرح دیکھتا ہے. جس میں لطیف ہے تو کناری ہے. تو بہت دور دور کی باتیں آنے واحد میں ان تک پہنچا دینا اور ان کا لوگوں کو بتا کر متحیر کر دینا, اس سارے کی بنیاد اس پر ہے. یا یورپ میں جو ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے تو وہ جس آدمی کی روح سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا قرین شیطان ہوتا ہے, اور چونکہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہا پھر قرین شیطان کا حلیہ نہیں ہوتا ہے. جس آدمی کا وہ شیطان ہو اس کا لباس وہی نظر آتا ہے جیسا زندگی میں وہ شخص پہنا کرتا تھا, اس کی بات کرنے کا انداز اور اس کا لبو لہجہ وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا ہوا کرتا تھا زندگی میں. تو اس کی طرف سے وہ شیطان جو جواب دیتا ہے تو یہ عامل لوگ جو شیطانی عملیات کر کے اور محض ارتکاز توجہ کی وجہ سے شیطان سے ایک گناہ تعلق پیدا کر لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اس شخص کی روح بتا رہی ہے اور وہ روح حاضر ہے. اللہ کا جو ایمان ہے ہمارا اور جو خبر دی ہے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح یا تو علیین میں یا سجین میں, اور اس کی قبر یا دوزخ کا گڑا ہے اور یا جنت کا باغ. تو جو ارواح نجات پا گئے اور جنت کے باغ میں چلے گئے, اگر انہیں دنیا والے پکڑ پکڑ کر بلاتے رہیں تو ان کا جنت میں رہنا کیا رہا ہے؟ اس جنت کی کیا تعریف ہو سکتی ہے جہاں سے جب جس کا دل چاہے وہ پکڑ کر لے جائے؟ اگر یہاں ہمیں یہ خطرہ ہو کہ کوئی اعتبار نہیں ہے علاقے کا, جو آدمی آئے گا وہ ہمیں پکڑ کر لے جائے گا اور ہم سے کہے گا کہ گھر کی باتیں بتاؤ, باہر کی بتاؤ, وہ بتاؤ, تو آپ کہیے یہاں رہنے پر کبھی کسی کو جی چاہے؟ جنت سے کسی کا پکڑ کر لانا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جنتیوں کے اور جنت کے مزاج ہی کے خلاف ہے, اور جو دوزخ میں گرفتار گواہ ہے انہیں دوزخ سے پکڑ کر باہر نکالنا بجز اللہ کے کسی کی قدرت ہے. اگر چند لمحے بھی انہیں کوئی شخص دوزخ سے نکال کر دنیا تک لے آئے تو وہ تو اس کی یعنی ان کی انتہائی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی لمحہ ہمیں اس عذاب سے باہر کو نکال لے جائے، اور کافر کافر کو دوزخ سے بھلا کیسے نکال کر لے آئے. یعنی دوست کی پابند ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکالے نہیں جا سکتے، اور جنتیوں کا اعتراف ایسا ہے کہ کوئی انہیں پکڑ کر لا نہیں سکتا. تو ارواح کو دنیا میں حاضر کرنے کا تصور ہی سرے سے ہوتا ہے. اور جتنا سلاسل تصوف میں آپ نے دیکھا ہوگا، جنہیں برزخ کے مکاشفات حاصل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو وہاں حاضر کرتے ہیں، ان کی ارواح کو پکڑ کر نہیں لاتے. یعنی جن ارواح کو یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ برزخ میں ہوں، اور اللہ کریم انہیں یہ قوت دے کہ وہ برزخ میں جا سکیں اور جھانک سکیں، تو وہ وہاں حاضر ہوتی ہیں، انہیں پکڑ کر نہیں لاتے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں روح میں یہ قوت پیدا کر لی، اسے قوت پرواز عطا کر دی، اور کم از کم یہ منزل فلاح وطا سے آگے آ گئی. تو جو روح دنیا میں سفر کرنے کی استعداد لے جاتی ہے، برزخ میں جا کر اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اسے پکڑ کر کوئی نہیں لا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ تشریف لے جائے تو اس پر کوئی اس پر مسلط نہیں ہو سکتا کہ اسے کھینچ کر دے. یہ محال ہے، شرم محال ہے. تو یہ جو یورپ کی پریکٹس آج کل مشہور ہو رہی ہے کہ مختلف اعمال کرنے سے، اور آپ دیکھیے گا ان کے وہ جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور جوں جوں کوئی برائی کرتا ہے تو اسے شیطان کا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے. تو اس طرح ان میں ایک قوت آ جاتی ہے، جب کسی خاص شخص کا نام لے کر اس کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی وہ توجہ اس قرین شیطان کے ساتھ جا کر ملتی ہے جو ہمیں ساری عمر اس شخص کے ساتھ رہا. اس کی طرف سے وہ جواب دیتا ہے جسے وہ اس کی روح کے جوابات سمجھتے ہیں. یہی حال کفار کے مجاہدے اور مشکوں کا ہے. جب وہ مجاہدہ کرتے ہیں کافر بھی، اور بڑے سخت مجاہدے کرتے ہیں، مہینوں بلکہ سالوں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند ہو جانا جس میں وہ دیکھ نہ سکتے ہیں، صرف بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک مخصوص وجہ بہت تھوڑی سی روزانہ ملتے رہنا، کسی کو دیکھنا نہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں سننی، اس طرح سے ایک جگہ توجہ کو مرتکز کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ ساری محنت انہیں قرینے شیطان تک لے جاتی ہے، اس سے آگے کوئی راستہ نہیں. اور جو کچھ دنیا میں شیطان کے بس میں ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اس طرح ان سے مختلف سودے جو ہے وہ ضرور پذیر ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات دور کی باتیں نکال دیتے ہیں، حالات بیان کر دیتے ہیں، آنے والے سے کہتے ہیں تمہارا نام فلانا ہے، تمہارے باپ کا نام فلانا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ ذکر الہی نصیب ہوتا ہے، اور ذکر الہی باقاعدہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ذکر کرتے ہوں اور ایسے شخص کے پاس کرتے ہوں جو برکات نبوت کا امین ہے، اور اس مجاہدے اور ذکر الہی کے ساتھ منعقد کر کے ان برکات کو ان کے قلوب میں سمو دے، تو اس کی پہلی منزل ہی کشف الہیات سے شروع ہوتی ہے. بغیر اس کے جو کشف ہوتا ہے اسے کشف کو نہیں کہتے. یعنی جو کچھ عالم قوم و مکان میں ہو رہا ہے دور و نزدیک، مادی اور حصی دنیا میں، وہ بغیر مادی وسائل کے اپنی قوت باطنی سے اسے دیکھ لے یا سن لے. اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. بعض مسلمان بھی مجاہدے کرتے ہیں، بغیر شہکتے کرتے ہیں اور بغیر روحانی توجہ اور روحانی مقامات کو جانے ہوئے کرتے ہیں، تو نرا مجاہدہ کرنے سے انہیں بھی یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں آنکھ بند کریں تو دور کی چیز کو دیکھ لیں. میں مراقبات سنا بغیر یہ سال کو مجبوری کی کیا کرتا تھا، یہ 63 کی بات ہے غالباً. تو ایک شخص میرے پاس آیا، وہ از خود مجاہدہ کیا کرتا تھا، مجھے اس نے یہ بات نہیں بتایا. میرے پاس وہ اس لیے آیا کہ آپ مجھے توجہ دیں اور ذکر الہی سکھائیں, تو میں نے اسے توجہ دی. سانس بٹھا کر جو طریقہ تھا وہ چلا گیا. ایک بار پھر آیا توجہ دی چلا گیا. جب تیسری بار آیا تو اس نے بڑی محنت کی. وہ کہنے لگا کہ اللہ تو بڑے دریا دل اور بڑے سخی ہوتے ہیں. میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھا. وہ کہنے لگا آپ نے میرا حال سلب کر لیا. میں نے تیرا کون سا حال سلب کرنے کو الٹا تجھے لگا سکھا ہے توجہ دی. وہ کہنے لگا میں بڑا مجاہدہ کرتا تھا, مجھ میں یہ قوت تھی کہ میں آنکھ بند کرتا تھا. جب تو مجھے اس کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا تو ساتھ والا کمرہ بھی اس طرح نظر آتا جیسے میں اس کے اندر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں. لیکن اب وہ سب کچھ چلا گیا. تمہیں گئی تو تمہاری جہالت کی وجہ سے گیا. وہ تمہارا حال عرضی تھا, وقتی تھا اور محض ظاہری اعتبار سے تھا. جب اس پر القاء کیا گیا تو بالکل وہ حال ہوا جیسے کوئی چھوٹا سا نالا بہ رہا ہو اور آپ اس پر سے دریا گزار لیں. تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ نالا باقی رہ جائے. وہ تو اس میں سمو گیا. تو اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں توجہ تم پر اس طرح سے کرتا کہ جو قوت تم میں موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہو. جب تم نے مجھے بتایا نہیں تو میں نے توجہ اس طرح سے کی کہ جو کچھ تم میں ہے اسے صاف کر کے اس پر ایک اور نئی بنیاد رکھ. تو اب تو وہ میرے پاس میں بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں لوٹا دوں. تو جو کچھ تھا چلا گیا. اب میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ لوٹا. ہاں تم پہلے بتا دیتے تو میں توجہ اس طرح سے کرتا کہ ایسی خوبی جو تمہارے وجود میں ہے اس پر مزید قوت جو ہے اتار کر کے اسے اس سمت لگا دیا جائے جس سمت کو تم نے میرے خیال میں تمہیں پہلے دن میں بڑا بات ہو جاتے. تو بات شاید وہ سمجھ سکا یا نہ سمجھ سکا. اس کے بعد وہ آیا نہیں میرے پاس. میں نے پھر نہیں دیکھا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس شخص نے بخل کیا ہے, مجھ سے میری فقیری چھین لی ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی اور نہ اس کے پاس فقیری تھی. ایک قوت تھی جو مجاہدہ کر کر کے اس نے اپنے وجود میں پیدا کر لی تھی اور اس کا تعلق وجود وجود سے تھا. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بتا دیتا تو بجائے اس کے کہ اسے صاف کیا جاتا یا واش آؤٹ کیا جاتا اس سے بنیاد بنایا جا سکتا. اسی لیے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنے والے بعد ایسے لوگوں سے جو کسی سلسلے میں مجاہدہ کر رہے ہوتے تھے پوچھا کرتے تھے کہ اس سے پہلے تمہیں کوئی کمال حاصل ہے, کوئی بات تمہارے وجود میں ہے تاکہ اسے اچھی طرح لگا دیا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی صاف ہو جائے گا. تو یہ قوت آدمی مجاہدے سے پیدا کر سکتا ہے. اور کافر اور مومن اس میں سوال نہیں ہے. یہ سوال انسان ہونے کا ہے کہ انسان میں بنیادی طور پر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ مجاہدہ کرے تو اس کا دل اتنا سا ہو جائے, ایک ایسی طاقت حاصل کر لے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے دیکھ سکے, سن سکے دور و نزدیک سے. پھر وہ اپنی اپنی قوت ہوتی ہے. بعض دن بھر میں کسی لمحے دیکھ سکتے ہیں, بعض زیادہ وقت دیکھ سکتے ہیں, بعض تھوڑی دور تک دیکھ سکتے ہیں, بعض زیادہ دور تک. اسی میں ایک قوت اور آ جاتی ہے کہ قوت متخیلہ کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ جسم کے سارے جتنے عوامل ہیں ان کو کنٹرول کر لیتی ہے اور وہ لوگ سانس روک لیتے ہیں اور تمام حتیٰ کہ دل کی دھڑکن تک رک جاتی ہے. اور پھر امتحانوں میں ایک دوسرے کو دبل کر دیتے ہیں. اور بعض کے حالات میں نے پڑھے وہ تین تین گھنٹے مسلسل اور بعض نو نو گھنٹے مسلسل چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ فٹ زیر زمین دفن کر دیے جاتے ہیں اور آٹھ سات گھنٹے کے بعد زمین کھول کر ان کو باہر رکھا جاتا ہے. تو وہ ان قوتوں نے قوت متخیلہ کو ہدایت دے رکھی ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹے بعد میرے جسم کے عوامل جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں. تو اب خود وہ ساری مشینری پھر چلنے لگ جاتی ہے. اسی طرح افریقہ کے پاس قبائل میں یہ رواج ہے کہ وہ خاندانی طور پر ہر پیدا ہونے والے کو ایسے مجاہدے کراتے ہیں کہ اس میں یہ طاقت آ جاتی ہے. پھر جب وہ جنگلوں میں اور دور و نزدیک جاتے ہیں تو گھر والوں سے وقت مقرر کر جاتے ہیں کہ روزانہ اتنے بجے میں تم سے بات کروں گا. تو وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ وہاں مراقبہ کر لیتے ہیں اور گھر والا یہاں مراقبہ کر لیتا ہے، یہ اپنی بات اسے منتقل کر دیتا ہے، وہ وہاں کی بات اسے منتقل کر دیتا ہے. وہ ایمان سے آشنا نہیں ہے، الہیات سے واقف نہیں ہے، لیکن یہ قوت ان میں موجود ہے جس پر آج کل روس بھی ریسرچ کر رہا ہے کہ ایسے آدمی تیار کیے جائیں جو بغیر کسی کمیونیکیشن کے، بغیر کسی مشین اور آلے کے بات منتقل کر سکیں، تاکہ وہ ان کی بات راستے میں کوئی پکڑ نہ سکے. جو بات مشین سے منتقل کی جاتی ہے وہ اسے مشینیں راستے میں سن سکتی ہیں، لیکن جو اس طرح منتقل ہوگی اسے سننے کے لیے تو پھر کوئی ایسی قوت ہی چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس قوت سے لی جاتی ہیں جو دراصل انسان کو دی اس لیے گئی ہے کہ وہ آخرت کو اور الہیات کو اور دین کی ان ارشادات کو جن کو ماننے کا حکم دیا انہیں جان سکے. لیکن انہیں جاننے کے لیے بنیاد ہے ایمان، اور پھر استفادہ کرنا برکات نبی علیہ صاحب السلام و سلام سے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جب یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ وہ کرین شیطان لگ جاتا ہے، انہیں یوش و ذکر زخمان متجز لہو شیطان فہو لہو کرین، وہ شیطان اس کے ساتھ مستقل رہتا ہے. پھر انہوں نے یسدون عن السبیل، جتنے لوگوں کو شیطانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں یہ ضروری بات ہے کہ وہ سارے بدکار ہوتے ہیں، اور آپ عامل حضرات کی زندگیوں کو قریب سے مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سارے بدکار ہوتے ہیں. اور جتنا جتنا کوئی زیادہ بدکاری کرتا ہے، جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا زیادہ حرام کھاتا ہے، اتنی زیادہ شیطانی قوتیں اسے حاصل ہوتی چلی جاتی. بلکہ میں نے ان کے حالات پڑھے میں دیکھتا رہتا ہوں، اس حد تک یہ جاتے ہیں کہ خود رفع حاجت کر کے اپنا پاخانہ کھا لیتے ہیں، اس حد تک یہ جاتے ہیں غلاظت اور حرام کھانے میں شیطان کے ساتھ زیادہ قرب پیدا کرنے کے لیے. تو وہ اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ یکسر ان آدموں کو تک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور میں لوگوں سے اپنا لوہا منوا رہا ہوں، اور میں میرے پاس یہ جو کمالات ہیں یہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے لیے فرماتے ہیں انہیں پتا اس وقت چلے گا، حتی اذا جانا قال الایات بینی وبینک بعد المشرق، جب میدان اشر میں یہ برزخ میں پہنچے گا تب وہ کہے گا اس کریم سے کہ کاش تیرے اور میرے بعد اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق و مغرب، یعنی کبھی نہ مل سکتے ہم، کبھی اکٹھے نہ ہو سکتے. مشرقین کا تصور یہ ہے کہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو وہ یہ تمنا کرتا کہ کاش تو اور میں کبھی جمع نہ ہو سکتے، کبھی یکجا نہ ہو سکتے. اللہ کریم فرماتے ہیں فب سل قریب بہت برا ساتھی ہے. تو یہ وہ کمالات جو انسانی وجود کو بغیر ایمان کے، ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہم وہاں فصل صاف کر رہے تھے تو ایک جگہ سے صاف نکلا. عموماً فصل جب جمع کر دی جاتی ہے تو اس میں گھس جاتے ہیں صاف چوہے یہ چیزیں، تو میں نے اسے ایک بوتل میں بند کر دیا، اور مجھے سانپوں کے دم بم نہیں آتے، بس ویسے بلا جائے صاحب بوتل لیا سوٹی لیا دیکھا اس میں گھس جاؤ تو مل جاتے. تو اس پر کپڑا باندھ کر میں نے لٹکا دیا، وہ کوئی تقریباً دو فٹ ڈیڑھ فٹ دو فٹ کے قریب ہوتا، وہ نہیں برابر ہوتا سفید رنگ کا سانپ، لیکن وہ اتنا وسیل تھا کہ وہ بوتل لٹک رہی تھی درخت کے ساتھ، اور دس گھر سے بھی کوئی آدمی گزرتا تو وہ اس بوتل میں بھی گزور کرتا تھا کہ باہر نکلنا. تو یہاں کچھ خانہ بدوشوں میں جڑیاں لگا رہی تھی، تو ایک خانہ بدوش آ گیا، انتہائی منحوس، انتہائی قریب، انتہائی گندا اور غلیظ، کہ میں نے ملک صاحب سنا ہے آپ نے کوئی سانپ بند کر رکھا ہے، تو ہم غریبوں کا تو یہ روزگار کا مسئلہ ہے، سانپ نکال کر روزی کماتے ہیں تو آپ کو مجھے دے دے. میں گیا بوتل میں لٹک رہا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بڑا سخت ہے، آپ مجھے بوتل ہی دے دیں تو میں گھر جا کر اس میں ڈال لوں گا، اس برتن میں اور بوتل لوٹا جاؤں گا. میں ایسا نہیں، بوتل نہیں دوں گا، بوتل میری نہیں ہے، یہ واٹر سپلائی کے ساتھ تھے ہم، تو ان سے میں نے بوتل مانگی تھی، میں نے کہا بوتل تو واٹر سپلائی والوں کی، تم ساتھ لے جاؤ گے اور میں بوتل نہ دے دوں گا. اس نے کہا وہ میرا سامنے ہے، ڈگی میں نے ڈال رکھی ہے، میں وہاں سے خالی کر کے بوتل انہیں دے دوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے اپنے لیے مانگی تھی، تمہیں نہیں دوں گا. تو خواب خواہ میں نے بھی اسے یہ کہہ دیا کہ سانپ لے جانا ہے تو بوتل سے نکال کر لے جائے، نہیں نکال سکتے تو اسے رہنے دو وہ لٹکا. تو میں چارپائی پر بیٹھا تھا، وہ ساتھ زمین پر بیٹھا تھا، وہ میرے مظاہرے سے کہنے لگا یار مجھے چلم پہ لا دو. اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا گندا سا ہوکا تھا اس کے پاس، اس میں اسے تمباکو رکھ کے دے دیا اور وہ چلم پینے لگا. منتیں کرتا رہا کہ آپ دے دیں مجھے یہ بوتل، میں نے کہا نہیں اٹھایا. تو اچھا تو ملک صاحب ایسے ہی لے جاتے ہیں، وہ بوتل اتار کر وہاں لے آیا، وہاں اس نے بوتل رکھ دی. تاکہ کا وہاں تصور نہیں تھا، ایمان کی اسے خبر نہیں تھی، انتہائی غلی ظالم. میرے خیال میں منٹ یا ڈیڑھ منٹ اس نے کچھ پڑا اور بوتل سے کپڑا ہٹا کر اس میں اس نے پھونک مار دی اور بوتل کو الٹا کر دیا اور وہ سانپ بالکل رسی بن گیا. یعنی نوش میں وہ سختی رہی، نہ غصہ رہا، نہ وہ بھاگتا تھا، نہ دوڑتا تھا، وہ رسی بن گیا. اب اس نے اسے اس طرح سے پکڑ کے اکٹھا کر کے دھوتی کے پلو میں ڈالا، تو دھوتی میں سوراخ تھے، پھٹی ہوئی دھوتی تھی، وہ نیچے لٹکنے لگا. اس نے پھر اسے رکھ دیا، دھوتی کی تین چار تہیں بنا کر اس کی اپنی دھوتی تھی، اس پر رکھ کر اوپر سے باندھا. اچھا میں صاحب اجازت چاہتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں، یہ کیا تماشا ہے؟ وضو کرنے کی جگہ جو اس نے حکا پیا اور جو کچھ پڑا ہوگا پھر اس نے کیا پڑا ہوگا، اسے ایمان کی خبر نہیں، عقیدے کی خبر نہیں، اور عمل اس کا کوئی نہیں. بدبو اس سے دور سے آتی ہے، پاس بیٹھا نہیں جاتا. تو میں نے مشائخ سے رابطہ کیا کہ حضرات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو سلطان حفیظ رحمت اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطنت کے کرشمے ہیں، اس کا کمال نہیں ہے، اور جو الفاظ اس نے پڑھے ہیں وہ بھی سارے کفر ہیں. تم تو اس کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہو، جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ بھی سارا کفر ہے، اور اس کے بدلے میں شیطان نے اس سانپ کو بحث کر دیا. اس پر اس کا بس چلتا تھا، اس نے کلمات کفریاں پڑھے، یہ غلیظ رہتا ہے، ایسے ربط ہے شیطان کے ساتھ اس کا. تو جب اس نے کفریاں کلمات پڑھ کر یہ تمنا کی کہ یہ سانپ جو ہے مجھے کچھ نہ کہے، تو شیطان نے اس سانپ کو، کیونکہ کتے سانپ اور خنزیر اور گدے چار پانچ چیزوں کے ساتھ شیطان کو خصوصی ربط ہے، تو اس نے اسے کچھ لمحوں کے لیے بے حس کر دیا، جو اس کا کمال تمہیں نظر آتا ہے. تو اس طرح کے بے شمار شعبے جو کفار سے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی اصل یہ ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی شعبہ آخرت سے بالا یا آسمان سے یا برزخ سے متعلق نہیں ہوتا. یہ جو لوگ آپ گھنٹوں زمین میں دفن رہتے ہیں، بے حس رہتے ہیں، وہ دفن کے بعد آپ انہیں نکالیں تو قبر کی یا برزخ کی بات نہیں بتا سکتے. ان کا وہ رہنا بھی دنیاوی اعتبار سے ہی ہوتا ہے، اور دور و نزدیک کی بتا سکتے ہیں، لیکن آخرت کی، کشف کی، ایمانیات کی بات بتانے کے لیے بنیاد ایمان ہے نبی کے ساتھ، اور اس کے بعد فیوزات و برکات نبوی جو دل میں آتے ہیں، تو پھر یہی قوت جو وجود میں ہے اس کے ساتھ جب روح کی زندگی اور حرارت ملتی ہے تو مومن کی نگاہ اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جسے ہم شرم کشف کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ برزخ، آخرت، بالائے آسمان نظر آئے، اور کافر کی ساری محنت زیر آسمان رہتی ہے اور برزخ سے بھرے رہتی ہے. کیونکہ قاعدہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. تو ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی کافر آپ کو فرشتے کی بالائے آسمان کی خبر نہیں دے سکتا. یہ ممکن ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا دور کی بات بتا دے، نزدیک کی بات بتا دے. اب رہے گی بات عقائد اسلامی کی، تو اسلام سارے کا سارا کشفن حاصل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فرشتے کو دیکھنا کشفن تھا، اگر کشفن نہ ہوتا جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم مادی اعضاء کے ساتھ فرشتے سے بات کرتے تھے، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات فرمائی, تو وہ جب متشکل ہو کر آتا تھا تو سارے صحابہ اسے دیکھتے تھے, اور نہ صرف صحابہ, اگر وہاں کافر موجود ہو تو وہ بھی دیکھ سکتا تھا, کیونکہ مادی آنکھیں کافر کے پاس بھی ہیں. جب وہ بات ہوتی تھی جیسے حدیث احسان میں ملتی ہے, تو جتنی جبرائیل امین سے باتیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سارے صحابہ نے سنی, حضور نے انہیں خبر دی تھی, وہ خود سن رہے تھے. لیکن یہ بہت کم ہوا ایسا, اکثر اور بنیاد سے لے کر انتہا تک سارا دین جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف پر بنیاد ہے اس کی, کہ حضور نے فرشتے کو دیکھا, حضور نے فرشتے سے بات سنی, دیکھا بھی کشف, بات بھی کشف سنی, براہ راست مکالمہ الہی نصیب ہوا تو بھی مادی آواز ہمارے سے نہیں کشف نصیب ہوا. تو یہی کشف جو ہے, یہی دلیل ہے ہمارے پاس سارے اسلام, ساری خبروں, سارے قرآن اور سارے حدیث, اور کشف بھی فرد واحد کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کشف میں آپ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں, کوئی دوسرا ایسا نہیں جو کہہ دے کہ جب میں آ رہی تھی تو میں بھی کشف پر سن رہا ہوں. یعنی حضور کے کشف کا وہ مقام ہے کہ جس مقام پر صحابہ بحثیت صحابی اور صاحب کشف ہوتے ہوئے دم نہیں مار سکتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ میں مشاہدات نہیں تھے, بلکہ حدیث شریف میں ملتا ہے ایک صحابی سے حضور نے الصبح اسی وقت سوال فرمایا, کیا خاص بات ہے یا فلان, کہ کیسے صبح, کس حال میں تم نے صبح کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ, آپ کے ساتھ ایمان کے ساتھ, اور ایمان یقین کے ساتھ صبح کی. آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے تیرے اس تیقن کی کہ تیرا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ اور میرے ساتھ اور دین کے ساتھ ایمان کا, اور اس کی دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ اس کی رسول اللہ, میں جہاں کھڑا ہوں یہاں مسجد کے سیل میں, میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں قیامت کیسے قائم ہوگی, دوست کی کیسے جمع ہوں گے, جنتی کیسے جمع ہوں گے, میں جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور دوستوں کو دولت میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, جو باتیں ماننی ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں, تو پھر میرا ایمان کیسے کامل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا, یہ تمہارے پاس تمہارے مومن ہونے کی بہت پکی دلیل ہے. ایسے صاحب کشف جو تھے جب حضور پر وہی آتی تھی اور حضور مشاہدہ فرما رہے ہوتے تھے تو آپ کے مشاہدے میں شریک نہیں ہو سکتے. جیسے دنیا میں آپ ایک شخص کو ایک دوربین دیتے ہیں جس کا ریڈیس ہی 100 گز کا ہے, اور ایک شخص کے پاس ہے جس کا 10,000 گز کا ہے, تو وہ 100 گز والا وہ چیز کہاں دیکھے گا جو وہ 10,000 گز پر دیکھے گا؟ یہی ہر قوت باطنی کا بھی ہوتا ہے, مشاہدات و مکاشفات کا بھی. ایک شخص صاحب کشف ہے لیکن وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جس تک دوسرا پہنچ رہا تھا. اسی طرح حقائق کی اصل تک جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہنچتی ہے, آپ کے بغیر کسی دوسرے کی پہنچنے کا سوال نہیں بنا. اس سب کے باوجود دین کی بنیاد کشف پر ہے, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کشف جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تو یہ قرآن کریم کی اور سارے دین کی تردید کے برابر ہے. اس کے بعد جب ذکر الہی نصیب ہوتا ہے, یا جتنے لوگ کشف کی انکار کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں, یہ سارے ذکر الہی کے نعمت سے معلوم ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ کافر کے پاس صرف مجاہدہ ہے کہ وہ اپنی باطنی قوتوں کو ابھارے, اور اعمال بد ہیں کہ شیطان کے اور قریب تر ہو جائے اور وہ شیطانی قوتیں اس سے تعاون کریں. اور مومن ایمان سے شروع کرتا ہے, ذکر الہی سے شروع کرتا ہے, اور جب ذکر چھوڑ دینے سے شیطان کا قرب ہوتا ہے تو یقیناً ذکر کرنے سے شیطان کے مقابل جو قوت ہے اس کا قرب نصیب ہونا چاہیے. اسی آیت کریمہ سے یہ نتیجہ مل سکتا ہے کہ جب ذکر چھوڑ دینے سے شیطان کا قرب نصیب ہوتا ہے تو دنیا میں شیطان کے مقابل دائی کون ہے اللہ کی طرف سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب ذکر کی دولت نصیب ہو تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کے کمالات میں سے حصہ نصیب ہونا چاہیے. وہ جب ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ شیطان اس کے ساتھ باندھ دیا جائے. وہ کئی جز میں ہوں شیطان، شیطان کو اس میں قید کر دیتے، اس کے پنجرے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات سنائی. اب نے فرمایا میں جب پڑھا کرتا تھا اور آخری دور تھا میرا، تو ایک دفعہ ایک شخص نے یہ بات سنائی، ایک طالب علم نے ہی یہ بات سنائی کہ ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں ہمارا ایک ساتھی چھٹی گیا ہوا تھا، اور یہ مدارس کے طلبا جو ہیں یہ اپنی کتاب بغل میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور اسباق دہراتے رہتے ہیں، پھر جب آیا تو لے آیا. تو وہ واپس آ رہا تھا اور بڑی دیر سے پہنچا، عشاء کے بعد پہنچا، تو گاؤں سے باہر قبرستان تھا، قبرستان میں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی. تو اس نے یہ خیال کیا کہ اب دیر ہو گئی ہے، مدرسے میں لڑکے سو گئے ہوں گے، حضرت سو رہے ہوں گے، استاد سو رہے ہوں گے، تو میں کہاں انہیں بیدار کرتا پھروں گا اور کہاں ان سب کو بیارام کروں گا. چلو رات تو اس مسجد میں لیٹ رہا ہوں، صبح اٹھ کر نماز میں پہنچ جاؤں گا. تو وہ جب وہاں لیٹ گیا تو اس نے سنا تھوڑی دیر بعد کہ باہر سے تن تن کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بڑی سی گھنٹی اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے. پہلے تو اس نے سمجھا کوئی جانور ہوگا یا اونٹ ہوگا یا کوئی، پھر وہ گھنٹی تن تن کرتی اس مسجد کے سیل میں آ گئی، پھر مسجد کے دروازے کے سامنے آ کر وہ تن 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 تن. تو وہ بڑا گھبرایا، تم نے کیا تماشا. تو اس نے ایسا کیا، وہ ایک چادر پاس تھی، اس نے دو کتابیں تھیں، وہ چادر میں لپیٹ کر کچھ پر باندھ لی، لنگوٹا وغیرہ بنا لیا، خوب تیاری کر کے. تو بیک وقت جب دروازہ کھولا تو کفن سر پر اوڑے ہوئے اور ٹانگیں باہر نکالے ہوئے ایک مردہ کھڑا ہے اور گلے میں گھنٹی ہے، وہ سر مارتا ہے گھنٹی ٹن ٹن کر رہی ہے. تو وہ بھی پھر تالا گلم تھا، یہ بھی بڑے نرڑ لوگ ہوتے ہیں. کہ تو میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگتا، اب آگے آگے وہ پیچھے پیچھے وہ. تو بھاگتا 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 سارے شہر گلیوں سے گزرتا مسجد میں جا پہنچا، مسجد کے دروازے پر دھکا دیا اور وہ کھل گیا. اندر جہاں ان کے استاد رہتے تھے اس دروازے کو جا کر پیٹا، وہ کہتا ہے اس وقت تک تو مجھے یاد ہے جب حضرت نے دروازہ کھولا، جب اندر داخل ہوا تو بے ہوش ہو. تو استاد صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے اس کی گردن سے وہ جو کپڑا سا پڑا ہوا تھا اس گھنٹی میں، اس کپڑے کو توڑ دیا، وہ مردہ گر گیا دروازے کے سامنے. تو انہوں نے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ جاؤ فلاں شخص سے کہو اپنا میت اٹھا کر لے جائے، وہ تازہ تازہ مردہ دفن ہوا تھا کسی. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اسے افسانہ قرار دیا اور میں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، مردے کا بھاگتے پھرتے ہیں، خواہ مخواہ یہ کرتے ہیں بس. تو آپ فرمایا کرتے تھے جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے یہ بات جب یہ پڑھی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے اور زندگی میں اسے پاک اور صاف رہنے کی عادت نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، غسل واجب جو ہوتا ہے نہیں کرتا، تو عند الموت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی ہوشی اور بے ہوشی میں اس پر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، کئی بار احتلام ہو جاتا ہے. تو جو شخص زندگی میں خود پاک رہنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد اسے نہلاتے رہو تو اس پر حکم طہارت کا اور طہارت کی برکات وارد نہیں ہوتی. یہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے اس سے طہارت کا تصور ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں پہلے طہارت کا اہتمام کیا کرتا ہو. اگر زندگی بھر اس نے پاک پلید رہنے میں پرواہ محسوس نہیں کی تو وہ غسل جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے اس سے اسے طہارت کی برکات حاصل نہیں ہوتی، حکم جو ہے وہ اس کی تعمیل ہو جاتی ہے کہ میت کو غسل دے دیا، برکات نصیب نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے وجود میں شیطان کو داخل ہونے کی قوت ہوتی ہے، تو مر جانے کے بعد ان کے وجود میں داخل ہو کر انہیں ذلیل کرتا ہے اور بعض اوقات قبر سے نکال کر میدانوں میں پکایا کرتا ہے. پھر میں نے اس ریڈرز ڈائجسٹ میں کئی دفعہ دیکھا ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا یہ رجب جائز اس موضوع پہ یہ بھی نکل کرتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک کوئی شخص سمندر میں سفر کر رہا ہے اور اپنے اس برتھ پر سو رہا ہے, تو اسے کوئی محسوس ہوا کوئی گیلی گیلی چیز اس پر کوئی قطرے ٹپکے, تو اس نے جب آنکھ کھولی تو اوپر والے برتھ پر لیٹا ہوا تھا. اس نے کہا میرے کمرے میں تو گھس رہا ہے, میں تو اکیلا تھا. تو اسے اٹھ کر جب اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کوئی لاش تھی کٹے پھٹے جسم کے ساتھ, وہ اس کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں, لباس فرسودہ ہو گیا ہے, دانت نکلے ہوئے, آنکھیں ہیں نہیں. تو جب اس نے چیخ ماری تو وہ لاش صاحب اٹھے اور کھڑکی سے سمندر میں کود گئے. تو تب مجھے وہ بات یاد آئی کہ یہ وعدہ نہیں ہے اس شخص کا, واقعی کسی غرق شدہ لاش کو شیطان ذلیل کر اسے بھی ڈرا رہا ہے, اسے بھی رسوا کر رہا ہے, اور اس کے بدن کو روح کی جگہ اس میں شیطان داخل ہو کر اس کٹے پٹے بدن کو بھگائے پھرتا ہے. تو اس حد تک اس میں عجائبات پائے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے شیطان سے قرب کا اور شیطان سے تعلق کا اثر. اب اس کے مقابل جب ایمان شروع ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ ذکر الہی نصیب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ برکات نبوت نصیب ہوتی ہے, تو تعلق نصیب ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور پھر مشاہد و مکاشفات اور مشاہدات بھی وہ نصیب ہوتے ہیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اب اس میں معیار ہوتا ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور کو کبھی غلطی نہیں ہوتی. ہم جب دیکھتے ہیں انہی باتوں کو تو دیکھنے میں نگاہ ہماری ہوتی ہے اور یہ دھوکہ کھا سکتی ہے. ہم دن میں متعدد بار دھوکہ کھا جاتے ہیں, ہم یہاں دور سے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمارا کوئی جانور کھڑا ہے, بیل ہے, بھینس ہے, گھوڑا ہے, قریب جاتے ہیں تھوڑا تو کہتے نہیں میں بیل بھینس تو یہ شاید گتا ہو, اور بالکل قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے. یہ ہماری نگاہ ہے اس قدر ظاہر باہر دل کی روشنی میں دھوکہ کھاتی ہے. تو جب ہمیں دل کی اور باطن کی نگاہ نصیب ہوتی ہے, جو کچھ اس میں منکشف ہوتا ہے اس میں اس کا دھوکہ کھا جانا, یہ کشف اس منتشر ہونے والی چیز میں غلطی نہیں ہوتی, دیکھنے والے کو غلطی لگ سکتی ہے. کسی نے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ نبی اور ولی کے کشف میں کیا فرق ہے, ولی کا کشف غلط کیوں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ولی کا کشف غلط نہیں ہوتا, وہی کشف ولی کو ہوتا ہے جو نبی کو ہوتا ہے. نبی کا کشف بھی حق ہوتا ہے, ولی کا کشف بھی حق ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ نبی کا کشف ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی وہاں سے ہزار گز پر کو عمارت کھڑی تھی تو انہوں نے فرمایا یہاں سے آپ کو میں لے جاؤں اور ایک ایک گوشے میں پھرا کر ساری عمارت دکھا لاؤں, اور دوسرے کو یہاں کھڑا کر کے دو وہ دیکھ لو وہ عمارت. تو اب اس کے بارے میں وہ رائے قائم کرے گا, اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو عمارت میں تو کوئی غلطی نہیں ہے, اس کا دیکھنا بھی غلط نہیں ہے. وہاں چھ کھڑکیاں تھیں اسے تین نظر آئیں, یہاں سے اس نے کہہ دیا اس عمارت میں تین کھڑکیاں ہیں, تو آپ کہتے ہیں اس کا کشف غلط ہے. غلط نہیں ہے, اسے نظر ہی تین ہے, یعنی اس کی استعداد اتنی تھی. اور اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا ارشاد جو ہے اس کے ساتھ اس کا کشف متصادم نہ ہو. اگر ٹکرائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اسے دیکھنے میں غلطی لگی, حق وہ ہے جو نبی نے ارشاد کیا. یعنی کشف ولی کا بھی حق ہے, کشف نبی کا بھی حق ہے, لیکن دیکھنے کی استعداد نبی میں اپنی شان کے مطابق ہے اور ولی میں اپنی شان کے مطابق ہے. ایک طبیب ہے وہ بازو پہ ہاتھ رکھتا ہے تو ایک ایک بات گن کر بتا دیتا ہے کہ تمہارے سر میں یہ بات ہے, دل میں یہ بات ہے, گھٹنے میں یہ بات ہے, پھیپھڑے ایسے ہیں, میدا ایسا ہے, تم نے یہ کھایا, یہ کیا, یہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ ہماری نسبت وسیع ہے اس فن میں, اور ہم سارے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے وجود میں کیا سنیدیشی ہوئی, کیونکہ ہمارا وہ فن نہیں ہے. تو نبی اس فن کا امام ہے, نبی کی نگاہ جس طرح اور جہاں تک پہنچتی ہے دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے ولی کا کشف نبی کی تائید کا محتاج رہتا ہے. دوسری بات جو یقیناً یاد رکھنے کی ہے کہ کشف الہیات ہمیشہ اطاعت پیغمبر سے نصیب ہوتا ہے، گناہ سے نصیب نہیں ہوتا. غلطیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے، خطا کرنے سے اگر مشاہدہ نصیب ہوگا تو اس میں شیطان کے اثرات کی آفزش ہوگی، اور اگر ایمان ہی نہ ہو اور حالت کفر کوئی مجاہدہ کرتا رہے تو زیادہ سے زیادہ شیطان کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. جتنے شوق بھی ان کے نظر آئیں گے آپ اس کا تجزیہ کریں، ان سب میں ایک بات ہوگی، ان کی حد ہوگی مادی دنیا کی حدود کے اندر. یعنی ایک اصولی بات یاد رکھنے کہ ان سارے کمالات کی حد ہوگی مادی دنیا کی حدود کے اندر اندر. اب رہی بات کہ جب وہ ارواح کو حاضر کرتے ہیں تو یہ تو مادی دنیا سے پہلے چلا گیا، ایسی بات نہیں ہے. وہ روح نہیں ہوتے، وہ بھی وہی ترین شیطان ہوتا ہے جو ابھی مادی دنیا میں موجود ہوتا ہے. اور کسی کا اگر ترین شیطان بھی مر چکا ہو تو اسے یورپ والے نہیں بلا سکتے. جن ارواح کا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ وہ روح حاضر نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا وہ قریب شیطان بھی بندوق میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہاں سے واپس آنے کی کسی کو فرصت نہیں ملتی. کافر کو تو واپسی کی اجازت کوئی نہیں دیتا، اور مومن کو پکڑ کر لایا جائے تو پھر اس کا جنت میں ہونے کا کیا فائدہ جب اسے دنیا والے پکڑ کر کھینچے پھر. تو یہ دونوں باتیں محال ہیں. ہاں، کشف الہیات جب ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوتا ہے، آپ کی برکات سے ہوتا ہے، اور اگر برکات نبوت انعکاسی طور پر نہ پہنچے تو کشف حاصل ہو جاتا ہے. کبھی کسی لمحے فرشتے کو بھی دیکھ سکتا ہے، دور نزدیک بھی دیکھ سکتا ہے کسی لمحے، لیکن منازل سلوک اور ترقی درجات کا راستہ دریافت نہیں کر سکتا. اور ساری زندگی بھی لگا رہے تو عادیت تک نہیں پہنچ سکتا، تب تک جب تک شاید توجہ دے کر اسے عادیت تک نہ لے جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی محنت سے سفر کر کے وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ تھی چند ابتدائی اور تہار کی باتیں کش مشاہدات اور مراقبات کے بارے میں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا بند عالم کو ایسا بندہ ملا دیں جو برکات نبوت کا امین ہو اور اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب ہو اور دل میں وہ روشنی کر آئے اور وہ حقائق منکشف ہوں جو اتباع رسالت صرف ایمان کا ثمرہ ہے اور جن کا منکشف ہونا ایمان کی دلیل بن سکتا ہے اور جس کو بطور دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.